بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 186 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے محمد رضا جنتی۔ ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر بھی سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ IR. سمین، آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر سنیے گا پروگرام دریچے. اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اور سامعین، ہماری صبح کی نشریات آج کے دن کی دعا اور اس دعا کے اردو ترجمے کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی. سامعین، یہ تو رہی ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب. چند ہی لمحات بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہر لمحے کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں پر زبردست جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اختلاف نے جس طرح سے فوج پر حملہ کیا ہے، ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی بارڈر پر کسانوں کا احتجاج 31ویں روز بھی پوری شدت کے ساتھ جاری رہا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہر لمحے کوشش کر رہے ہیں. ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے سنیچر کو تہران میں اینٹی کرونا نیشنل ہیڈ کوارٹر کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کرونا ویکسین کی فراہمی کی راہ میں امریکیوں کی رخنہ اندازیوں کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ امریکہ کرونا کی ویکسین خریدنے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور ایران مخالف میڈیا بھی ہر روز کسی نہ کسی نئے بہانے سے پروپیگنڈا کرتا ہے. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے زور دے کر کہا کہ جہاں بھی قابل بھروسہ ویکسین ہوگا، حکومت اسے خریدنے کے لیے اقدام کرے گی. صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ بعض یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ میں زیادہ قوی کرونا وائرس دیکھا گیا ہے، کہا کہ یورپ سے ایران میں داخل ہونے والے مسافروں کو زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ یہ جدید وائرس عوام کو اپنا شکار نہ بنائے. اسلامی جمہوری ایران کی بری فوج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری نے کہا ہے کہ سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی نے علاقے میں داعش دہشت گرد گروہ کی نابودی اور بے قنی میں اہم کردار ادا کیا ہے. اسلامی جمہوری ایران کی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ کفر و الحاد اور دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی تاریخ میں شہید جنرل قاسم سلیمانی مثالی شخصیت بن کر سامنے آئے تھے. انہوں نے نہ صرف اپنی حیات بلکہ اپنی شہادت سے بھی عالمی استکبار کے حمایت یافتہ دہشت گرد گروہوں کو تباہ و برباد اور نابود کر کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ داعش دہشت گرد گروہ کے خلاف جنگ میں اور بھی قوتیں برسر پیکار رہی ہیں، مگر اس گروہ کے خلاف جدوجہد میں بنیادی کردار شہید جنرل قاسم سلیمانی کا رہا ہے، جنہوں نے علاقے اور پوری دنیا میں داعش دہشت گرد گروہ کی نابودی کا پرچم بلند کیا. پاکستان کے عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے پروگرام منعقد کیے جانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس اور متعدد دیگر شہدا کی برسی کے پروگراموں کا اعلان کیا گیا ہے. پاکستانی عوام کا کہنا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی غاصب صہیونی حکومت اور دہشت گرد گروہوں کے مقابلے میں عالم اسلام کے عظیم فاتح ہیں. پاکستان کے عوام مسئلہ فلسطین کو عالم اسلام کا بنیادی مسئلہ قرار دے کر اور غاصب صہیونی حکومت اور دہشت گردی کے مقابلے میں عالم اسلام کی فتح کی حیثیت سے سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کے برسی کے پروگرام منعقد کر کے پوری دنیا کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی اور اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات استوار کیے جانے کے سخت خلاف ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں پر زبردست جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حزب اختلاف نے جس طرح سے فوج پر حملہ کیا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یونیورسٹی آف چکوال کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پہلی بار پاکستان کی اپوزیشن آرمی چیف اور آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ حکومت کسی طرح ان لوگوں کو این آر او دے دے۔ ان کا کہنا تھا کہ خود کو جمہوریت پسند کہلانے والے کہتے ہیں کہ منتخب حکومت کو گرا دو۔ اپوزیشن کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہوتی تو کیا اپوزیشن کسی فورم گئی؟ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے کسی ثبوت کے بغیر فوج پر حملے شروع کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بقول ان کے، ان چوروں کو اگر کسی نے این آر او دیا تو وہ ملک سے غداری کرے گا۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی بارڈر پر کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان کی حکومت کی جانب سے کسانوں کو ایک اور خط ارسال کیا گیا ہے اور حکومت کسانوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ان قوانین کی منسوخی سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت ان قوانین کو واپس لے۔ افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے جگہ کے تعین کے بہانے امن مذاکرات میں تاخیر نہ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سربراہی کمیٹی کے دوسرے اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ مذاکرات کی جگہ کا تعین آئندہ دور کے مذاکرات کے آغاز میں تاخیر کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کاروں نے دوحہ میں 90 روز سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات کیے اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ واضح طور پر دوسرے دور کے مذاکرات کیے جائیں۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل اور مذاکراتی وفد پر افغان عوام کے درد و غم کا خاتمہ کرنے کی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ اس سے قبل افغانستان کے صدر اور قومی سلامتی کونسل کے مشیر نے خود افغانستان میں دوسرے دور کے مذاکرات کے انعقاد کا خیر مقدم کیا تھا۔ یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے وزیر دفاع نے زور دے کر کہا ہے کہ جارے سعودی اتحاد یمن میں شکست کھا چکا ہے اور اس کی ناک رگڑی جا چکی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سولوشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے زور دے کر کہا کہ سعودی اتحاد اور جنہوں نے جنگ یمن میں جارے قوتوں کی مدد کی ہے آج ان کے پاس راہ فرار بھی باقی نہیں ہے اور جلد ہی انہیں سخت پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمنی وزیر دفاع نے کہا کہ جارے سعودی اتحاد میں شامل ممالک اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کہ یمن کی فوجی صلاحیتوں میں کافی اضافہ ہوا ہے ملت یمن کو فاتح و کامیابی کی نوید دی اور کہا کہ یہ قوم آج اپنے بنائے ہوئے ہتھیاروں سے لڑ رہی ہے اور کل اس کے نتائج دیکھے گی۔ غرب اردن میں پرامن فلسطینی مظاہرین پر صہیونی دہشت گرد فوجیوں کے حملے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی باشندے غرب اردن کے شہروں رام اللہ، سلفیت اور کفر قدوم میں صہیونی بستیوں کی تعمیر اور صہیونی جارحیت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور وہ
غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر اور صہیونی جارحیت روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے نام ایک مراسلے میں صہیونی حکومت کی جارحیت کو روکنے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سانہ کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت خارجہ نے اس مراسلے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ امریکہ کی حمایت سے صہیونی حکومت شام پر مسلسل جارحیت کر رہی ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ قرآن کریم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں اچھی گفتگو کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ نرم لہجے اور اچھے اور محبت سے لبریز انداز میں گفتگو کرے، تاکہ اس کی گفتگو مخاطب پر اثر انداز ہو سکے اور اس کا دل خوش ہو کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر انسان تند و خراب لہجے میں کوئی بات کرے گا تو اس کی بات بے اثر ہو جائے گی، اور مخاطب عمل کرنے کے بجائے اظہار ناراضگی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا انسان کا فریضہ ہے کہ الفت و محبت اور سنجیدگی کے ساتھ ہمیشہ گفتگو کرے۔ ادب و احترام کا لحاظ پسندیدہ گفتگو اور مؤثر رابطے کی برقراری کی پہلی شرط شمار ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف تانا دینا، بے ادبی اور بے حرمتی مخاطب کو نفسیاتی حالت میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ امر صحیح بات کے تسلیم کرنے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور بسا اوقات مخاطب کو مخاطب سے متنفر اور اس کو مشتعل کرنے کا باعث بنتا ہے۔ لہذا اگر فریق مقابل حرمت و ادب کے پاس و لحاظ کا پابند نہ بھی ہو، وہاں بھی ادب و حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منطقی گفتگو کا ذکر کیا ہے، جب ان کے چچا ان کی توہین کرتے اور غصے میں ان پر بگڑتے اور دھمکیاں دیتے تھے، تو اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام حسن اخلاق اور ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ سورہ مریم کے 47 آیت میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا کہ وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت و حیات اس امر کی غماز ہے کہ یہ افراد بیان حقیقت اور تبلیغ دین کی راہ میں ہمیشہ اپنے مخاطب کا ادب و احترام ضروری سمجھتے تھے اور اس کا پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ ایک روز فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک ممتاز شاگرد جناب مفضل نے ایک منکر خدا ابن ابی الوجہ سے مناظرہ کرتے ہوئے اپنے شدید غصے کا اظہار کیا اور پھر غصے میں اس کی سرزنش کی۔ مفضل کی سخت لہجے میں گفتگو سن کر ابن ابی الاوجا نے کہا، آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہم سے کبھی بھی اس لہجے میں گفتگو نہیں کرتے، اور جو آپ نے میری کفر آمیز باتیں سنی ہیں اس سے کہیں زیادہ انہوں نے سنی ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی سخت لہجہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ سنجیدگی، متانت اور وقار کے ساتھ گفتگو کی اور کبھی بد اخلاقی سے پیش نہیں آئے، وہ پہلے میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور میری دلیلیں درک کرتے ہیں، میں بھی اپنے نظریات بھرپور طریقے سے بیان کرتا ہوں، جب میری باتیں مکمل ہو جاتی ہیں اور میں سمجھنے لگتا ہوں کہ میں ان پر غالب آ گیا ہوں تو اس وقت مختصر سی گفتگو میں وہ مجھ پر غالب آ جاتے ہیں اور میری ساری دلیلیں رد کر دیتے ہیں اور میں ان کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہوں، اگر آپ ان کے ساتھیوں اور اصحاب میں سے ہیں تو آپ انہی کی طرح مجھ سے گفتگو کریں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مقابل فریق کی گفتگو غور سے سنتے تھے، اور یہ فریق مقابل کا ادب و احترام کرنے کی دلیل ہے، اور یہ امر فریق مقابل کے اعتماد کے حصول کا باعث بن سکتا ہے، اگرچہ مناظرے میں بعض باتوں کو رد کیا جاتا ہے لیکن یہ امر فریق مقابل کی تحقیر و توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر ہم اپنی گفتگو میں سخت اور توہین آمیز لہجہ اختیار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی بات کے اس بات کے لیے دلائل و برہان میں کمی واقع ہو گئی ہے اور اپنی عقل و خرد سے استفادے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، جہاں گفتگو میں ادب و احترام کے اصول کا پاس و لحاظ نہ رکھا جائے وہاں جہالت و ہٹ دھرمی رفتہ رفتہ منطق و استدلال کی جگہ لے لیتی ہے، اور حق کے اس بات کے لیے گفتگو کرنے والے افراد دوسروں کا وقت اور ان کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک یونانی فلسفی زینو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دو کان اور ایک زبان عطا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سنیں اور کم بولیں، پہلے سوچیں پھر بولیں، یعنی کم بولیں مگر صحیح اور سچ بولیں۔ چونکہ انسان اپنی گفتگو سے اپنی شخصیت کا پتہ دیتا ہے، ایران کے مشہور شاعر جناب سعدی شیرازی کہتے ہیں کہ تا مر سخن نہ گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد، یعنی جب تک انسان گفتگو نہیں کرتا اس کا عیب اور اس کا ہنر پوشیدہ رہتا ہے۔ کلام کا حسن، مفید جملوں کا استعمال اور دلکش فقرے بولنا گفتگو کا ہنر شمار ہوتا ہے۔ افراد کے مابین رابطے کا ایک اہم اور عظیم حصہ گفتگو اور بات چیت سے مختص ہے، اور اس ہنر کا فقدان تعلقات کے بے اثر اور منقطع ہونے اور بسا اوقات گھرانوں سے لے کر معاشروں کی سطح پر مختلف گروہوں کے مابین تعلقات کشیدہ ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب عباس علی جونپوری صاحب لکھنؤ یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام کو ہم دوستوں کے ساتھ سنتے ہیں، اور سبھی دوستوں کو آپ کے پروگرام پسند ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، ہمارے کچھ ہندو دوست بھی اردو ہندی سروس سنتے ہیں اور آپ کے پروگرام کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور سامعین، محترم عباس علی جونپوری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے جد نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کے بعد بہترین عمل یہ ہے کہ مومن کو ایسے ذرائع سے خوش کیا جائے جو خدا کی نافرمانی میں شمار نہ ہوتے ہوں۔ میں اپنے نانا کے اس فرمان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ میں نے ایک دن ایک غلام کو دیکھا کہ وہ روٹی کھا رہا تھا اور ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتا تھا۔ میں نے اس سے اس کی یہ وجہ پوچھی تو اس نے کہا، فرزند رسول، میں مغموم انسان ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے خوشی نصیب ہو، اس لیے اس جاندار کو کھلا کر مجھے کچھ خوشی سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم کیوں مغموم ہو؟ اس نے بتایا کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس سے نجات حاصل کروں۔ پس میں اس یہودی مالک کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم اپنا غلام مجھے فروخت کر دو اور 200 دینار مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ یہودی نے کہا، غلام آپ کے نام پر قربان، میں اسے آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی اس کی ملکیت قرار دیتا ہوں اور 200 دینار آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ امام نے کہا کہ تم مجھ سے 200 دینار لے لو، تو اس نے 200 دینار لے کر غلام کے حوالے کر دیے۔ یہودی کی بیوی نے کہا، میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر بھی اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے یہ سن کر کہا کہ میں بھی مسلمان ہوتا ہوں اور اپنی بیوی کو حق مہر کے عوض یہ مکان دیتا ہوں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، یہ پروگرام آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ دریچے،
سامعین، ہم پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم حشد و شابی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ اس سلسلے کا دوسرا اور آخری پروگرام ہے۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ حشد و شابی نے اپنی تشکیل کے زمانے سے ہی عراقی عزیز عالمیت اور اس کے دفاع میں بہت گراں قدر اقدامات انجام دیے۔ ان میں سے فوج کی تشکیل نو کا موقع فراہم کرنے کی جانب اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ عراق کے اس وقت کے وزیر دفاع خالد العبیدی نے پریس ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بارے میں کہا تھا کہ سن 2014 میں گرمیوں کے موسم میں داعش کے حملوں کے ساتھ ہی عراق کے تقریباً 70,000 افسروں اور فوجیوں نے فوج کو چھوڑ دیا۔ فوج کا بہت سا اسلحہ فوج کے ہاتھ سے چلا گیا۔ وزارت دفاع کے اندازے کے مطابق موصل اور دوسرے شہروں پر قبضے کے بعد سے ہمیں تقریباً 27 ارب ڈالر کا نقصان ہوا تھا۔ ان حالات میں عراقی عوامی رضاکار فورس نے ان علاقوں کا دفاع شروع کر دیا جنہیں داعش کی جانب سے خطرہ لاحق تھا۔ حشد و شابی نے بہت زیادہ فداکاری کا مظاہرہ کیا۔ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بدولت ہمیں فوج کی تشکیل نو کا موقع مل گیا۔ حشد و شابی نے عراق میں داعش کے زیر قبضہ علاقوں کو آزاد کرانے کے سلسلے میں شایان نشان کوشش کی۔ اس نے امرلی، موصل، تکریت، بیجی، شرقات اور فلوجہ شہروں کی آزادی میں فیصلہ کن اور کامیاب کردار ادا کیا۔ حشد و شابی نے اپنی تشکیل کے بعد 2 عظیم کاروائیوں یعنی لبیک یا رسول اللہ 1 اور 2 میں 550 دن مسلسل جنگ کے نتیجے میں 19 شہروں اور 51 قصبوں کو داعش کے قبضے سے آزاد کرا لیا۔ آزاد شدہ رقبہ 17,500 مربع کلومیٹر تھا۔ یہ داعش کے زیر قبضہ علاقے کا ایک تہائی حصہ تھا۔ اس علاقے میں اجیل اور الاس نامی آئل فیلڈ بھی تھے، جن سے دہشت گرد گروہ داعش روزانہ 20,000 بیرل کے برابر تیل نکالتا تھا۔ سعودی عرب سے وابستہ اکثر ذرائع ابلاغ حشد و شعبی پر جنگی جرائم کے ارتکاب کا الزام لگاتے ہیں۔ عرب اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے ایک مقالے میں دعویٰ کیا ہے کہ حشد و شعبی نے فلوجہ شہر کی آزادی کے موقع پر اس شہر میں محاصرے میں آنے والوں اور داعش کے تسلط سے فرار ہونے کی کوشش کرنے والوں کو اپنے وسیع حملوں کا نشانہ بنایا، اور یہ ایسی حالت میں تھا کہ داعش بھی لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی تھی۔ اس جھوٹے دعوے کے برخلاف حشد و شعبی کے جوان جو نظریاتی تربیت حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عام شہریوں کے ساتھ اسلامی اصولوں کے مطابق محبت سے پیش آتے ہیں۔ خصوصاً عراق کے مرجع تقلید آیت اللہ سیستانی نے ان جوانوں کی تربیت کی بہت تاکید کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حشد و شعبی کو عراقی عوام میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ امریکہ کے حملوں میں بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوتا تھا، لیکن اس کے برخلاف حشد و شعبی کے جوانوں کی کوشش ہوتی تھی کہ لڑائی کے علاقوں میں کم سے کم نقصان ہو۔ ان کے اسی طریقے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان حشد و شعبی کی جانب ہو گیا۔ عراقی فوج اور حشد و شعبی کی اہم مشترکہ فوجی کارروائی موصل کی آزادی کا آپریشن تھا۔ یہ شہر داعش کے کمانڈروں اور سرغنوں کا گڑھ تھا۔ اس شہر کے باشندوں کی زیادہ تعداد اور اس کی جغرافیائی خصوصیت کی وجہ سے اسے آزاد کرانا بہت مشکل کام تھا۔ 17 اکتوبر 2016 میں عراقی فوج، حشد و شعبی اور پیشمرگہ کرد فورس نے مشترکہ طور پر وسیع حملوں کا آغاز کیا، اور آخر کار 9 جولائی 2017 کو موصل آزاد ہو گیا۔ اس آپریشن میں 25,000 داعشی دہشت گرد ہلاک ہوئے، جن میں سے 450 خودکش بمبار تھے۔ اب بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حشد و شعبی نے اس نظریاتی، قانونی اور عوامی خلا کو پر کر دیا جو صدام کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد قابضوں کی جانب سے بنائے جانے والے سیٹ اپ کے نتیجے میں پیدا ہوا تھا۔ اب حشد و شعبی عراقی حکومت اور معاشرے کو تحفظ فراہم کرنے والی ایک طاقتور اور مفید فورس میں تبدیل ہو چکی ہے۔ موصل کی آزادی کے بعد امریکی حکام اور ان سے وابستہ ذرائع ابلاغ نے بہت پراپیگنڈا کیا کہ امریکہ نے اپنی حمایت اور تربیت کے ذریعے اس شہر کی آزادی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کا مقصد علاقے، خصوصاً عراق اور شام کے عوام کو یہ باور کرانا تھا کہ امریکہ کی مدد کے بغیر دہشت گردی کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ دہشت گردی کے مقابلے کے سلسلے میں امریکہ کی کم کردار اور دوہرے رویے کا موازنہ کسی بھی طرح عراقی رضاکار فورس کے کردار کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بہت سی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ نے جنگ کے میدان میں منفی کردار ادا کیا۔ اس نے داعش کی حمایت کی اور حشد و شعبی کے مورچوں پر حملے کیے، اس لیے داعش کا مقابلہ کرنے سے متعلق امریکیوں کا دعویٰ سفید جھوٹ ہے۔ عراق ماضی میں قبائلی اختلافات اور فرقہ واریت کی وجہ سے دہشت گردی کو شکست نہیں دے سکا تھا، اور موجودہ مشکلات کی اصلی وجہ بھی یہ ہے، لیکن حشد و شعبی نے شیعہ سنی اتحاد اور پرامن بقائے باہمی کا بہترین نمونہ پیش کیا، جس میں اسے بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ حشد و شعبی کی سب سے اہم کامیابی شیعہ سنی اتحاد کے سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرنے سے عبارت ہے۔ حشد و شعبی میں عوام شامل ہیں۔ در حقیقت عوام نے ہی تکفیری دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور عوام کی شرکت کے ساتھ ہی عراق میں پائیدار امن کا قیام ممکن ہے۔ دوسری جانب حشد و شعبی نے اس بات پر تاکید کی کہ عراق کی ہر قوم اور مذہب کے لوگ دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ اس کے نتیجے میں عراقی عوام میں اتحاد کا ماحول پیدا ہو گیا۔ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے مقصد سے سن 2015 اور 2016 عیسوی میں قانون کے مطابق حشد و شابی اس بات کی پابند ہو گئی کہ اس کے 30% ارکان غیر شیعہ ہوں گے، اور سن 2017 عیسوی میں بھی اسے اس قانون پر عمل درآمد کا پابند بنایا گیا۔ حشد و شابی کے حکام کا کہنا ہے کہ اس وقت حشد و شابی میں تقریباً ایک تہائی سے لے کر ایک چوتھائی تک افراد غیر شیعہ ہیں، جو کہ عیسائی، عیسدی اور خانہ بدوش وغیرہ ہیں۔ حشد و شابی کے سابق سربراہ شہید ابو مہدی المہندس نے بھی تاکید کی تھی کہ آیت اللہ سیستانی کی جانب سے جہاد کفائی کے فتوے کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں بلکہ وہ فتویٰ شیعہ سنی سبھی کے لیے ہے، اسی لیے زلوہ میں اہل سنت بہت تیزی کے ساتھ حشد و شابی میں شامل ہوئے۔ حشد و شابی نے مقبوضہ شہر آزاد کرانے کے فوراً بعد یہ شہر ان کے باشندوں کی تحویل میں دے دیے، مثلاً تکریت، فلوجہ اور خالدیہ کو آزاد کرانے کے بعد انہیں ان کے باشندوں کے سپرد کر دیا۔ مخالفین کے دعوے کے برخلاف حشد و شابی نے شہروں کا کنٹرول حاصل کرنے یا اہل سنت پر دباؤ ڈالنے یا آبادی کا توازن تبدیل کرنے پر مبنی کوئی اقدام انجام نہیں دیا، بلکہ اس نے عراقی ارضی سالمیت نیز شیعہ سنی اتحاد کے لیے شہروں کو داعش کے قبضے سے آزاد کرایا۔ حشد و شابی نے اپنے اسی قومی موقف کی بدولت عراقی پارلیمنٹ میں شیعوں کے علاوہ غیر شیعوں کے ووٹ بھی حاصل کیے۔ پارلیمنٹ میں حشد و شابی کے بجٹ کی منظوری کے دوران اس کے حق میں 208 ووٹ پڑے، جن میں سے 145 ووٹ شیعہ اراکین پارلیمنٹ اور 63 غیر شیعہ اراکین پارلیمنٹ کے تھے، جن میں ترکمن، کرد اور اہل سنت اراکین پارلیمنٹ شامل تھے۔ حشد و شابی اپنی اجتماعی اور سیاسی خصوصیات یعنی عوامی ہونے، مرجع تقلید کے فتوے پر عمل کرنے اور سامراج کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے عراق اور خطے کے عوام میں بہت مقبول ہوئی ہے۔ حشد و شابی اپنی قانونی حیثیت کی بدولت اس ملک کے بچے کھچے تکفیری دہشت گردوں کے دوبارہ سر اٹھانے کے مقابلے میں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ استقامت کے دشمن بھی اس مسئلے سے آگاہ ہیں، اور اسی وجہ سے وہ حشد و شابی کے خلاف اپنا بے بنیاد اور منفی پروپیگنڈا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 7 دے 12 جمادی الاول اور 27 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس دسمبر سن 1571 عیسوی کو جرمنی کے مشہور ریاضیداں اور ماہر فلکیات جوہنس کیپلر پیدا ہوئے۔ وہ جدید علم فلکیات کے بانیوں میں سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلکیات کے موضوع پر ایک کتاب لکھی۔ علوم حیات و نجوم کے ماہر ٹائیکو براہے ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے تھے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق زمین کائنات کا مرکز تھی، جبکہ کیپلر کوپرنیکس کے نظریے کے حامی تھے، جنہوں نے سورج کو کائنات کا مرکز قرار دیا تھا۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود ٹائیکو براہے کیپلر کے قدرداں بن گئے۔ سن 1601 میں ٹائیکو براہے کے انتقال کے بعد کیپلر ٹائیکو براہے کی رصدگاہ کے منتظم بن گئے۔ کیپلر نے براہے کے مشاہدات اور فراہم کردہ معلومات کا تجزیہ کیا اور سیاروں کی حرکت سے متعلق 3 قوانین مرتب کیے، جو کیپلر قوانین کے نام سے مشہور ہیں۔ 27 دسمبر سن 1822 عیسوی کو فرانس کے مشہور ڈاکٹر اور کیمیا داں لوئی پاسچر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ 27 سال کی عمر میں انہوں نے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اسٹریسبرگ یونیورسٹی میں پروفیسر کی حیثیت سے پڑھانے لگے۔ انہوں نے ریشم کے کیڑے کی بیماریوں اور متعدی بیماریوں، خصوصاً کتے کے کاٹے کی بیماری کے بارے میں بھی نئے نظریات پیش کیے اور اس سلسلے میں کئی دریافتیں کیں۔ انفیکشن سے ہونے والی بیماریوں کے علاج اور جراثیم کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ان کی تحقیقات اور دریافتوں سے بیماریوں کا علاج کرنے کے اصول بدل گئے۔ ستائیس دسمبر سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد تاریخی ماسکو معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے پر امریکہ، روس اور برطانیہ کے نمائندوں نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت کوریا کو دو ملکوں، شمالی اور جنوبی کوریا میں تقسیم کر دیا گیا۔ سعد دہ سن 1352 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد اور فداکار عالم دین آیت اللہ حسین غفاری کی شاہی حکومت کے قید خانے میں شہادت ہوئی۔ انہوں نے پہلوی حکومت کے ظلم و ستم کی بنا پر شاہ کی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے متعدد کتابیں تصنیف کیں اور رسالے نکالے۔ انہوں نے اپنی ولولہ انگیز تقریروں کے ذریعے شاہی حکومت کے مظالم اور بدعنوانیوں سے پردہ اٹھایا اور اسی بنا پر شاہ کے ایجنٹوں نے انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور ایزائیں دے کر انہیں شہید کر دیا۔ سعد دہ سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم میں ایران کے تمام عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ اس عوامی تحریک میں شرکت کریں اور ان پڑھ افراد کو خواندہ بنانے کی کوشش کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کیا گیا اور آج اس کے بہترین نتائج دنیا کے سامنے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے ناخواندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر خواندہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ ستائیس دسمبر سن 2007 عیسوی کو پاکستان کی سابق وزیراعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ محترمہ بینظیر بھٹو ایک بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئیں۔ بینظیر بھٹو پاکستان کے ساحلی شہر کراچی میں سن 1953 میں پیدا ہوئی تھیں۔ جس وقت وہ 26 سال کی تھیں اس وقت ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کو اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق کے حکم پر پھانسی دے دی گئی تھی۔ سن 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق ایک مشکوک فضائی حادثے میں امریکی سفیر سمیت چند پاکستانی جنرلوں کے ہمراہ مارے گئے تو بینظیر بھٹو انتخابات کے نتیجے میں پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں، تاہم صرف 2 سال کے بعد ہی ان کی حکومت گر گئی۔ سن 1993 کے عام انتخابات کے نتیجے میں ایک بار پھر بینظیر بھٹو نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھال لیا جو 1996 تک ان کے پاس رہا، جس کے بعد انہوں نے جلا وطنی اختیار کر لی۔ اکتوبر سن 2007 میں جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ایک ڈیل کے بعد وہ اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان لوٹ آئیں۔ وہ آج ہی کے دن اسلام آباد کے جڑواں شہر راولپنڈی میں ہونے والے ایک ہولناک بم دھماکے میں جاں بحق ہو گئیں۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں طالبِ دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہِ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سب نے پایا ہے شرف آپ کے در کی طرف، آپ کے در کی طرف، جانے والے تو گئے میں مگر جاؤں گا کب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، سنگ سے سکھلایا ہمیں پیارے آقا نے ادب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں۔ آج کے دن کی دعا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولو اخشى الا عدلہ ولو اعتمد الا قولہ ولو امسک الا بحبلہ بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الاحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول سلامت و دوام ہو وعوذ بک یا رب من همزات الشیاطین اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس اللہ کے نام سے کہ جس کے فضل و کرم کا امیدوار ہوں اور اس کے عدل ہی سے ڈرتا ہوں, اسی کے قول پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی رسی پکڑے ہوئے ہوں. اے درگزر کرنے اور راضی ہو جانے والے, میں ظلم و عدوان سے اور زمانے کے تغیرات سے اور پے در پے غموں سے اور پیش آنے والے حوادث سے اور آخرت کے لیے خیر و نیکی کے ذخیرے کی فراہمی سے قبل زندگی ختم ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, اور جس چیز میں بہتری و درستی ہے اس میں تیری رہبری چاہتا ہوں, اور اس چیز میں تیری مدد چاہتا ہوں کہ جس میں کامیابی و سہولت ہو, اور میں تجھ سے مکمل صحت و تندرستی کی تمنا رکھتا ہوں کہ جس میں ہمیشہ کی سلامتی بھی شامل ہو. خدایا, میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بادشاہوں کے ظلم کے مقابل تیری سلطنت کی پناہ لیتا ہوں. بس میری نمازیں اور روزے جیسے بھی ہیں انہیں قبول فرما. کل کے دن اور اس سے اگلے وقت کو میرے آج کے دن اور اس گھڑی سے بہتر بنا دے. مجھے اپنے قبیلے اور قوم میں عزت عطا فرما. خواب و بیداری ہر حال میں میری حفاظت فرما. اے اللہ تو بہترین نگہبان ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے اللہ میں تیرے حضور میں آج کے دن اور اس سے اگلے اتوار کے دنوں میں شرک و بے دینی سے بریت ظاہر کرتا ہوں اور خلوص کے ساتھ تجھ سے دعا کرتا ہوں تاکہ قبول ہو جائے اور میں ثواب کی امید پر تیری اطاعت پر قائم ہوں. پس تو بہترین مخلوق اور حق دائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور اپنی عزت کے صدقے مجھے وہ عزت دے کہ جس میں ظلم نہ ہو. اپنی نہ سونے والی آنکھ سے میری نگہبانی فرما. میرا خاتمہ یوں ہو کہ تجھی سے امید لگائے رکھوں اور میری زندگی کو بخشش پر تمام کر. بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے.